بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21ویں پارے کے آخر میں سورہ احزاب ہے، جس کا پرسوں بھی آپ کو حوالہ دے کے ایک بات بتائی گئی تھی بچوں کی دعا کی. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان ہے زیادہ تر. ویسے تو احزاب لشکروں کو کہتے ہیں، تو جب مسلمانوں کے اوپر دشمنوں نے لشکر کشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کی مدد کی اور کیسے ان کی حفاظت فرمائی دشمنوں سے، اس کا بیان ہے. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب کیے ہیں کہ مقابلے کے اسباب ظاہری نہیں تھے تو باطنی پیدا کر دیے. ان لوگوں کے ساتھ میں ہوا یہ تھا کہ جس جگہ پر دشمن نے آ کے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر تیز ہوا آ گئی. اس تیز ہوا وہ تیز اتنی تیز ہوا ہوئی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے گھوڑوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، اور جو چولہے انہوں نے جلائے ہوئے تھے لشکر کو کھلانے کے واسطے وہ سارے الٹ گئے، ان کے برتنوں میں ساری میں مٹی آ گئی اور بھگدڑ مچ گئی. تو بجائے اس کے کہ لڑنے کے بارے میں وہ لوگ کچھ سوچتے، اپنے کو ایڈجسٹ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے کہ یار یہاں پہ جمے کیسا، تو ایسا ان کے دل کے اندر رعب آیا اور ایسی بھگدڑ مچی کہ سارے بھگ گئے. فرمایا کہ ہماری مدد کرنے کی شکل جو ہے وہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کب کس کی کس طرح سے مدد کریں گے. جب بندہ ہمارا ہوتا ہے اور ہم پر اعتماد کرتا ہے تو راستہ ہم نکالتے ہیں اس کا، کسی بھی طرح سے نکالنا. ابھی کسی کے گمان میں بھی نہیں آتا تھا کہ ایسے راستہ نکلے گا. بظاہر تو ہوا یہ تھا کہ سارے لوگوں نے اتفاق کر کے حملہ کیا تھا، جتنے دشمن تھے، دشمن قبائل جتنے تھے، کہ ایک بار ایسا کرو کہ سب مل کے اجتماعیت کے ساتھ ان پہ حملہ کر دو، اس کو پلان کیا تھا. بہت بڑی تعداد کے اندر آئے تھے، مقابلے کی بظاہر طاقت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسا انتظام کیا کہ ان کو مقابلہ کرنے ہی نہیں دیا. مطلب ایسی حالت آئی کہ ساری کایا پلٹ ہو گئی. تو اس کا وہ سورہ یہ ہے اصل میں، یعنی اس میں یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کیسی مدد کی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ سارے مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. ایک آدمی کو زندگی کیسے گزارنی ہے کیا ہے، اس کو خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی چیز میں نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے بس مرضی میں آیا ویسا میں کروں گا، جیسے میرے اسکول والوں نے بتایا میں ویسے کروں گا، جیسے ہمارے خاندان میں میں نے دیکھا ہے کرتے ہوئے ویسا کروں گا، جیسے ہمارے دوست احباب کرتے ہیں میں ویسا کروں گا. یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ بیس غلط ہے. عقیدے سے لے کے عمل اور عمل سے لے کے معاشرت، معاشرت سے ثقافت، کلچر، تہذیب، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، وضع خطا، شکل صورت، دوستی دشمنی، ان سب چیزوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے اور حضور کی سچی اتباع کرنے والے صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام ہمارے اسٹار ہیں، اصحابی کنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں. تو اسٹار ستاروں کو ہی تو کہتے ہیں نا آپ لوگ. تو دنیا والے جو ہے نا اسٹار بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مختلف چیزوں کے، اپنے کلچر کے، اپنے ثقافت کے، اپنی تہذیب کے، اور جناب اپنے ڈائیلاگس کے، اپنے جناب والا بالوں کے، اپنے اپنے لباس کے، اپنے لباسوں کی کٹنگ کے. عورتیں اپنے اسٹار بنائے ہوئی ہیں، مرد اپنے اسٹار بنائے ہوئے ہیں. ہمارے اسٹار صحابہ ہیں، وہ سچے پیرو تھے، پیروکار تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایک بات یہ بیان فرمائی گئی اس میں، حضرات صحابہ کی پھر تعریف فرمائی گئی، صحابہ کے دل کی تعریف کی گئی، صحابہ کی نیتوں کی تعریف کی گئی. فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل میں ایک مرتبہ باندھ لیتے تھے کوئی وعدہ، وہ پورا کر دیتے تھے. کسی کو نہیں پتا، صرف مجھے پتا، ان کو پتا ہوتا تھا. اب اندازہ کیجئے کہ کتنا محبوبیت اللہ پاک کے پاس ان صحابہ کی ہے، کتنے مقبول ہیں یہ صحابہ. تمہارے کہ انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا اور کچھ لوگوں نے تو اپنے اس معاہدے کو نبھا کے پورا کر دیا ہے، اور کچھ منتظر ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم دکھائیں گے اللہ کے لیے قربانی کیسے دی جاتی ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پکے ہیں اپنی نیت کی. وہ اس طریقے سے حق تعالی شانہ نے حضرات صحابہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ اس کے برخلاف جو منافقین ہیں اللہ ان کو سزا دینے والا ہے، ان کو چھوڑنے والا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات، ان کے خاص حقوق، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت پوری امت کے ذمے ہیں، یہ سکھایا گیا. اور پوری امت کی مائیں ہیں، تمام ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں. کسی بھی زوجہ مطہرہ کی، کسی بھی زوجہ طاہرہ کی بے عزتی کفر ہے. کسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بے عزتی کرنا تو حضور ہی کی بے عزتی ہوئی. حضور کی بیوی کو برا بولنا حضور ہی کو برا بولنا, آپ کی گھر والی کو برا بولنے کے بعد آپ کیا رہ جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتے ہیں. تو اس لیے پورے ازواج مطہرات کی عزت اور ان کا احترام سکھایا گیا, اور فرمایا کہ صرف سکھایا جا رہا ہے اس لیے نہیں, ہیں بھی وہ ایسی ہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیاں ہیں سب کے سب, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ میں امام شادی کرائی ہے, ان کی شادی کی ہے, تو یہ سلیکٹڈ ہیں اللہ پاک کی طرف سے. تو اللہ ایسے ویسے کچھ ان کے لگا دیتا ان کو ان کے ساتھ میں, ایسا نہیں ہے. بلکہ حضور کے انتخاب بیوی بننے کے لیے جن کو منتخب کیا گیا وہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ہیں, اور وہ ویسے ہی صفات کی ہیں, ان کی بہت تعریف کی گئی. پھر ان کو تاکید کی گئی کہ دیکھو تم خاص ہیں لہذا تمہارے ساتھ پابندی بھی زیادہ ہے, احتیاط بھی زیادہ ہے, ثواب بھی زیادہ ہے, عذاب بھی زیادہ ہے. اگر غلطی ہوگی تو تم سے مواخذہ بھی ڈبل ہوگا دوسروں کے مقابلے میں, اور اگر تمہاری نیکی اور تقویٰ برقرار رہا تو تم کو اجر بھی دوہرا ملنے والا ہے, تم دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. تو ادھر حضرت ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کچھ باتیں فرمائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو, اور ادھر امت کو سمجھایا گیا کہ نہیں یہ تمہارے لیے یعنی بہت ہی مائیں ہیں, اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور کسی کو ان کے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے, ماں ہے بول کے سامنے بھی مت آؤ. فرمایا کہ دل جتنا زیادہ ان سے صاف ستھرا رہے گا اتنا تمہارے لیے اچھا ہے, تو سامنے آنا بھی صحیح نہیں ہے, یعنی برقعے میں بھی سامنے ازواج مطہرات کے مت آؤ. ان کے لیے اسپیشل تھی یہ بات کہ اگر وہ برقع بھی پہنے بھی ہیں تو ازواج مطہرات کے سامنے آنے کا نہیں تھا, ان کو وراء الحجاب تھا, دیوار کے پیچھے سے معاملہ کرو. ازواج مطہرات کے لیے یہ اسپیشل بات تھی کہ ان کے ساتھ بات کرنا ہے, ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, کچھ وہاں پہنچانی ہے کوئی چیز اندر سے کچھ چیز باہر لے کے جانی ہے. تو یہ من وراء الحجاب ہوگا, یہ خالی من وراء البرقع نقاب نہیں ہوگا, یہ بلکہ بالکل یہ کہ نہ وہ تم کو کسی طریقے سے دیکھ سکے نہ تم ان کو کسی طریقے سے دیکھ سکو, تاکہ تمہارے دل بالکل صاف پاک ان کی طرف سے رہے, ان کا دل بھی رہے, تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور پھر ازواج مطہرات کو پھر تاکید کی گئی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا, اللہ پاک کی آیتوں کی تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ. اور پھر عام ایمان والی خواتین, مرد اور خواتین دونوں کا الگ الگ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں. ایمان والوں سے صفات چاہیے اور عورتوں سے بھی صفات ہی چاہیے. ایمان والے مرد ایمان والے عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی صفات چاہتے ہیں, وہ اختیار کرو. صفات کیا ہونی چاہیے؟ ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ہونا, ایک صفت یہ ہے کہ روزے رکھنے کی عادت ہونا مرد ہوں اور عورتیں ہوں, ایک صفت یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی عادت ہونا مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی, ایک صفت یہ ہے کہ صبر کرنے کی عادت ہونا مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی, ایک صفت یہ ہے کہ خشوع اور خضوع اور اطمینان سے اللہ پاک کی عبادت کرنے کی عادت ہونا, جلد بازی نہیں ہونا, اور ایک صفت یہ ہے کہ سچ بولنے کی عادت ہونا مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی, اور اسلام پکا رہنا. اسلام کے معنی ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے کو اپنا سر جھکا دینا, سرنڈر ہو جانا, حکم کو تسلیم کر لینا, چاہے جذبات قربان ہو رہے ہوں, خواہشات پوری ہوتی ہو نہ پوری ہوتی ہو, تکلیف ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو, اس سے بحث نہیں ہوتی. ایمان والے کو اللہ پاک کا حکم ہے, میں پورا کرنا ہے, فائدہ ہے تو بھی ہے, نہ نقصان ہے تو بھی ہے, آرام مل رہا ہے تو بھی ہے, تکلیف ہو رہی تو بھی, ہمیں تو اللہ پاک کی بندگی کرنی ہے. اور میں اسلام پکا ہونا, ایمان پکا ہونا, قنوت ہونا, صدق ہونا, صبر ہونا, اور خوشو چاہیے, صدقے کی عادت چاہیے, صوم کی عادت چاہیے, حفاظت کی عادت چاہیے, اور ذکر کی عادت چاہیے. ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ ہوں اللہ کے رسول ہوں, یہ دونوں میں سے کسی بھی طرف سے بات آئے ایک ہی بات ہے. جب ان کا کوئی حکم آیا ہے تو پھر ایمان والے کو اختیار نہیں ہوتا کہ پھر اس میں سے مزید کچھ رائے نکالے. جو اپنے معاملات ہوتے ہیں خرید و فروخت کے, ڈیل کے, اور اسی طریقے پر بزنس کے, اور ایسی شادی بیاہ کے, آپس میں اختلافات کے, میاں بیوی کے جھگڑے کے, یا کوئی بھی ایسے عمر میں بالخصوص, اور بزنس وغیرہ میں معاملات کے اندر بالخصوص, جو معاملہ ہے جا کے جو اہل علم حضرات ہیں ان سے معلوم کر لینا کہ بھئی اس میں حق کس کا کیا بنتا ہے, فیور میں جاتا ہے آپ کے اگینسٹ میں جاتا ہے, اس سے بحث نہیں ہے. تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کا حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے خلاف میں جائے, سوچے, یا کسی اور سے مدد لے, کسی سے سپورٹ لے کے اپنا کام نکالے, اس کی اجازت نہیں ہے. دنیا میں چل سکتا ہے, یعنی دنیا میں کوئی آدمی ایسی ہوشیاری کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, اللہ کے پاس پکڑا جائے گا وہ. اس لیے جب بھی کوئی اختلاف کی بات ہو جائے نا, معاملات میں, پیسوں میں, اس میں اس میں, تو یہ چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, کمپرومائز کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں. اس میں دیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، شرعی مسئلہ کیا بنتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس معاملے میں، وہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اسی سے صحیح ان جھگڑا بھی دور ہوگا اور اسی سے جو ہے نا آخرت میں بھی آدمی بچے گا. ورنہ بعض مرتبہ دنیا میں جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، آخرت میں نہیں چھوڑا جائے گا بندے کو، کیونکہ اس میں تو ایک حق مار دیا آپ نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بیان کیا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے میں یہ حصہ شامل ہے کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ بھی اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے کوئی حضور کو نبی تو مانے لیکن خاتم النبیین نہ مانے تو اس نے حضور کو پورا نہیں مانا، اور جس نے حضور کو نہیں مانا وہ کافر ہو جاتا ہے. لہذا حضور کے بعد میں کسی اور نبوت کو ماننا یہ کفر ہے. جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ تو فوراً پکا کافر ہے، وہ سارے کافروں کا امام بن گیا وہ کوئی اعتبار سے، اور جو ان کو فالو کرے وہ سارے کے سارے کافر ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میں 30 مدعیان نبوت آنے والے ہیں جو جھوٹے ہوں گے، 30 جھوٹے مدعی نبوت آئیں گے، سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، آخری نبی میں ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخر میں آئیں گے تو وہ تو پہلے کے نبی ہیں، وہ حضور سے اس دنیا میں آپ سے 600 سال پہلے آئے تھے. وہ بعد میں آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی مدد کرنے کے واسطے، حضور کے کام میں ہاتھ بٹانے کا جو وعدہ نبیوں نے کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے واسطے ان کو بھیجا جانے والا ہے. تو وہ نئے نبی کے آنے میں شمار نہیں ہوتے. وہ اسی واسطے جو لوگ درمیان میں نبوت کا دعویٰ کرے نا، وہ اپنے بات کو بنانے کے واسطے بڑی انہوں نے یعنی لاجک کرنے کی کوشش کی، منطق چلائی کہ نہیں میں وہ مسیح موعود ہوں، وہ عیسیٰ جو آنے والے تھے وہ میں ہوں، اس لیے میں نبی ہوں. ایسی باتیں ادھر کی ادھر کی کر کے لوگوں نے باتیں چلائی ہیں. سب مدعیان نبوت جتنے بھی ہوں گے سب جھوٹے ہوں گے، ان کو ماننے والے بھی جھوٹے ہوں گے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے حضور کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی دوسرے عام مسلمان نے اس سے یہ پوچھا کہ تیری نبوت کا ثبوت کیا ہے، کیوں بول رہا ہے تو، یہ پوچھنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ اس لیے کافر ہوتا ہے کہ یہ اس پاسبلٹی کو مان رہا ہے کہ اگر کوئی وہ ثبوت دے تو میں مان لوں، اس کی یعنی اس کو پاسبل قرار دے رہا ہے. وہ گویا یوں کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی ٹھوس ثبوت وہ دے گا، کوئی پکی دلیل وہ دے گا تو شاید وہ اس کی بات قبول کر لی جا سکے. کیونکہ یہ ماننے والا ختم نبوت کے عقیدے کو پوری طرح نہیں مان رہا ہے، پوچھنے والا، آسک کرنے والا، سوال کرنے والا، اس لیے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اتنا یہ نازک مسئلہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ قرآن پاک کی 200 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، حدیثوں میں تو سینکڑوں اور حدیثیں بھی ہیں. اور یہ ایک بات بھی اگر آ جاتی ہے قرآن و حدیث میں تو کافی ہوتی، بعضی باتیں بہت اہم ہونے کی وجہ سے ان کو بہت جگہوں پر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خصوصیات بیان فرمائی. ایک تو آپ کی خصوصیات اوصاف کے اعتبار سے کہ ہم نے آپ کو رحمت اللہ عالمین بنایا، بشیر و نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا، جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ بیان فرمائیں. اور احکام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیت حاصل تھی، ایکسپشن حاصل تھا، اس کو بیان فرمایا گیا. اب حضور کی بیویاں اتنی تھیں، آپ نے اللہ تبارک فرمایا کہ یہ جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الاؤ کی ہیں، یہ حضور کے لیے کی ہیں، سب کے لیے نہیں. خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے تو بہت ضرورت سے، اگر ضرورت پڑتی بھی ہے ان کو تو 4 تک ہے، 4 سے زیادہ کی نہیں. اور حضور کے لیے ہم نے الاؤ کیا تھا. پہلے تو یہ 11 کی بھی لمٹ نہیں تھی، بعد میں اس کو مقید کر دیا گیا، بس اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. جن مسالے کے تحت میں آپ کو گنجائش دی گئی تھی اب وہ پوری ہو گئی ہیں، کافی ہیں. یہاں تک تھا شروع میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کرنے کا پورا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا، مہر بھی نہیں تھا. یم وحبت نفسہا، کوئی عورت اگر اپنے آپ کو ہبا کر دے آپ کو تو آپ اس کو ہدیہ میں قبول کر سکتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت کے طور پر یہ بات رکھی گئی تھی. پھر بعد میں جو لمٹ بیان کر دی گئی کہ اب آپ مزید جو ہے نا نہ شادی کریں اور نہ کسی عورت کو اپنے پاس میں رکھنے کی گنجائش ہے، تو پھر وہ بھی حکم بیان کر دیا گیا کہ اب نہیں ہے اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جو احکام میں آپ کی خصوصیت تھی اس میں امت تقلید نہیں، آپ کی اتباع نہیں کرے گی، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے یہ مسئلہ. ایک اور بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں سے تھی، وہ یہ کہ حضور کے ذمے عدل واجب نہیں تھا، اور بیویوں کے درمیان میں انصاف جو ہے آپ کے ذمے میں نہیں تھا، لیکن آپ اپنی طرف سے عدل فرماتے تھے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باریاں بھی مقرر کیے ہوئے تھے قیام کی، اس کے علاوہ روزانہ سب کے پاس ملاقات کے لیے جاتے تھے، اور پھر یہ باری ایک کی جب مقرر کر دی تو دوسری کے بعد تیسری کے بعد اسی باری باری سے جاتے تھے، حالانکہ آپ کے ذمے نہیں تھا. قرآن پاک میں صاف ہے، ترجی منتشا منہن وتوب الیک من تشا، آپ کی مرضی ہے، آپ پر یہ پابندی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے طور پر اخلاقاً کرتے ہیں ان کے ساتھ. یہ مسئلہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات کو تسلی ہو جائے کہ اگر کسی وقت وہ نہ کریں عدل تو تم کو بولنے کا حق نہیں ہے کہ پیغمبر ہو کہ عدل نہیں کیا. ان کے ذمے میں نہیں ہے یہ چیز، لیکن وہ کرتے ہیں اپنی خوشی سے، تمہاری رعایت میں وہ ایسا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے آداب وہ بیان کیے گئے کہ جب آپ گھر جائیں، ملاقات کرنا ہو، دعوت دی جائے آپ کو، تو وہاں کب تک تم کو بیٹھنا ہے، کب تم کو بیٹھنا ہے. شروع میں یہ بھی حکم تھا کہ حضور سے ملاقات کرنے سے پہلے صدقہ کرو، تم قابل نہیں ہو کہ ہمارے نبی سے مل سکو. یہ عجیب معاملہ ہے سرکار کا، سرکار کے جو حقوق ہیں، جو مرتبہ ہے نا، وہ بعد میں بتایا گیا. جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، تبلیغ شروع فرمائی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی مصیبتیں تکلیفیں آ رہی تھیں، وہ موقع نہیں تھا لوگوں کو حضور کا مرتبہ بتانے کا. آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ پہ اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، آپ کے اوپر چادر کس کے کھینچا جا رہا ہے، آپ کے اوپر مٹی پھینکی جا رہی ہے، آپ کو جناب والا ساحر و مجنون کہا جا رہا ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کے پیچھے گنڈے چھوڑے جا رہے ہیں، چھوٹے بچے شریروں کو چھوڑا جا رہا ہے. حضور اللہ پاک برداشت فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. ایک وقت ایسا تھا، سب کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو کن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اللہ ہی پاک بڑھ. پھر اس کے بعد میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا مجموعہ تیار ہو گیا اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اللہ پاک نے ہمارے یہ کیسے رسول ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کا کیا مقام ہے، وہ بتایا گیا. تب یہ بتایا گیا کہ تم کو ملاقات بھی کرنا ہے تو صدقہ کرنا پڑے گا، نہیں مل سکتے. تب یہ بتایا گیا کہ گھر پہ جا کے آواز دو گے تو بے وقوف رہیں گے تم. تب یہ فرمایا گیا کہ ان سے آواز، اپنی آواز اگر بلند کرو گے تو سارے تمہارے اعمال ہفت کر دوں گا. اگر تم کو ملاقات کرنا ہے تو باہر ویٹ کرو، انتظار کرو، جب وہ آئے تب ملنا. یہ نہیں کہنا کہ مجھے کام ہے ذرا آپ تشریف لائیے، مجھے آپ سے بات کرنے کا ہے. یہ حقوق بتائے گئے، دعوت دی جائے تو تم کب جا سکتے ہو، کتنی دیر وہاں پہ بیٹھ سکتے ہو. اللہ کی طرف سے پابندی تھی کہ دعوت میں جا کے باتیں کرتے منطق مارتے ہوئے بیٹھ گئے. کہنے کی کوئی بات ہے، ہمارے نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ بازی کرو؟ تو بتایا گیا کہ بس بات، کھانا کھایا نکل جاؤ، بس زیادہ یہاں پہ مت بیٹھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ایزا ہوتی، ہر وہ بات، ہر وہ کام جس سے حضور کو ذرا بھی تکلیف ہوگی، دوسرے سارے عمل حفظ کر دوں گا تمہارے، دوسرے سارے نماز، روزہ، زکات سب بیکار ہو جائیں گے، سب کا ثواب ختم کر دوں گا. ایسا مقام بتایا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی عظمت، آپ کے حقوق، آپ کی عزت، آپ کا اکرام، یہ امت کو سکھایا گیا. اور یہ امت جتنا نبی کا احترام کرے گی، عقیدت رکھے گی، محبت رکھے گی، اتنی کامیاب ہوگی. اور نبی کے احترام اور عقیدت و محبت میں ان کی ذات سے بھی رکھنا ہے، ان کے طریقے سے بھی رکھنا ہے، ان کی طریقے زندگی سے بھی رکھنا ہے، ان کی سیرت سے بھی رکھنا ہے، ان کی سنتوں سے بھی رکھنا ہے، پورا کا پورا اسی میں شامل ہے وہ سب کا سب. کہ یہ امت جو ہے وہ حضور سے بالکل ہٹے نہیں، کسی بھی چیز کے اندر نہ ہٹے، نہ دل سے ہٹے محبت کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے، نہ اپنے طور طریقے کے اعتبار سے ہٹے. یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی. اسی ضمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا جو حکم ہے، جو مشہور آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی علی ہے، وہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ پاک بھی رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو. یہ بہت تاکیدی حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. جتنا زیادہ آدمی صلاۃ و سلام بھیجے گا، اس کے معمولات میں جتنا یہ چیز شامل ہوگی، وہ اتنا زیادہ اس کے لیے باعث رحمت ہوگا. ایک مرتبہ درود بھیجو گے، 10 رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی. تمہارا ایک عمل اللہ پاک کی طرف سے 10 کو لائے گا، 10 رحمتوں کو لائے گا، مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، برکتیں آئیں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایک ایک رحمت 10 رحمتوں میں سے پوری دنیا کے کاموں کے لیے کافی ہے، قبولیت چاہیے. ایسے انداز میں آدمی ایسی محبت سے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے کہ ہاں واقعتاً یہ بندہ ہے. اور اس میں حفاظت ہے شرک سے، درود شریف میں شرک سے حفاظت ہے. ایک بہت عجیب راز ہے یہ، درود شریف کی کثرت سے شرک، یہ امت جو شرک نہیں کر رہی حضور کے ساتھ، وہ درود شریف کی وجہ سے نہیں کرتی. بولے اس میں کیا بنتی ہے یہ بات، منطق کیا ہے اس کی؟ وہ یہ ہے کہ جتنے کمالات حضور کے پاس ہیں، جتنا محبوبیت حضور کو حاصل ہے، اس کا عشر عشیر بھی دوسرے پیغمبروں کے پاس میں اگر رہا نہ تو ان کو خدا بنا لیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے مقابلے میں اپنی جگہ پر انہوں بہت بار کمال ہیں، لیکن حضور سے کیا کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ حضور سے کوئی تقابل ہی نہیں بنتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹروڈکشن کے لیے بھیجے گئے تھے، ایک داعی تھے، قرآن پاک میں ہے کہ ان کا مشن تھا کہ وہ لوگوں کو حضور کا تعارف کرا دیں، اس کے لیے بھیجے گئے تھے. تو دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے. سارے پیغمبر بڑے بڑے مرتبے والے ہیں، بہت اول العظم پیغمبر ہیں، ان کے کمال میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان با کمال پیغمبروں میں بہت زیادہ با کمال تھے. ان کے کمالات کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، بلکہ سارے پیغمبروں کو جو فیض ملا ہے وہ حضور سے ملا ہے. سارے پیغمبروں کے جو کمالات ہیں وہ حضور ہی کا فیضان ہے. سارے پیغمبروں کی نبوت جو ہے وہ حضور سے ملی ہوئی ہے ان کو، کیونکہ حضور پہلے نبی ہیں، آدم سے بھی پہلے کے نبی ہیں. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت بنایا جا چکا ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. ابھی تو اصل نبوت حضور کی پہلی ہے، دنیا میں تشریف لائے اب سب سے آخر میں. اسی لیے قرآن پاک کا معجزہ، اور اسی لیے دوسرے جتنے معجزے اور کمالات حضور کو حاصل ملے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس کے دسویں نہیں سویں حصے پر لوگوں نے اللہ بنا لیا کسی کو، اور ان کو خدا کسی کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا. تو اسی لیے اللہ پاک نے درود شریف رکھا ہے، اس میں بہت سے اسرار ہیں. یہ ایک بات صرف عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پہلے سے کنسیڈر کر لے رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ حضور پر صلوات و سلام بھیج دیجئے. تو اس طریقے سے یہ امت کو ایک ایسا گر دیا گیا ہے کہ جس سے یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ یہ اللہ ہے، کیونکہ یہ تو درود پڑتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ آپ ان کے اوپر ایسا کیجئے، اگر وہ اللہ ہوتے تو کیوں کہتا وہ اللہ پاک سے. تو اس لیے درود شریف کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے ایمان والوں کو کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، اور 300 مرتبہ اگر کوئی روزانہ درود شریف پڑھے تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں اس کو شمار کر لیا جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وحسناتنا وصدقاتنا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء. اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.